الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, قانون معاشرت میں ہم نے دو مباحث کا مطالعہ کر لیا تھا, ایک جو نکاح کے زیر عنوان بیان ہوا ہے اور دوسرے محرمات. محرمات میں جن خواتین کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے ان کی ایک فہرست زیر بحث آئی. یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس میں ہمارے جو عام علماء ہیں ان کے نقطہ نظر میں اور میرے نقطہ نظر میں کوئی فرق نہیں, یعنی میرے نزدیک محرمات کی فہرست کے معاملے میں وہ بھی وہی بات کہتے ہیں. وہ فہرست اس طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. جو کچھ بعض تصریحات میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ زیر بحث نہیں. میرا جو کچھ اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بنیادی طور پر ان روایتوں کے معاملے میں ہے جن میں قرآن مجید کے بعض مضمرات کھولے گئے. یعنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن مجید کی زبان جس نوعیت کی ہے اس میں بعض چیزیں عقلی اقتضاء کے طور پر مضمر تھیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کر دیا. تو عام طور پر لوگوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا, انہوں نے اس کو اس طرح لیا کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات فرما کر اس حکم کو بظاہر متغیر کر دیا ہے. تو میں نے یہ واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ قرآن مجید میں جو بات مضمر تھی اس کی زبان کا اگر آدمی صحیح علم رکھتا ہو تو اس کے اسلوب میں جو چیز چھپی ہوئی تھی اسے حضور نے نمایاں کر دیا. یعنی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ایک اور انداز سے اس ساری بات کو پیش کر رہا ہوں, نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اس میں.
جی, آپ سورہ نور سے سٹارٹ کیا تھا نکاح کا. اچھا, یہ لرننگ کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم کسی بھی آیت کو, یہ مکمل آیت آپ نے کوٹ نہیں کی, تو اس طرح جزو یا بائی پارٹس ہم اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں کیونکہ آیت میں وہ پوری طرح جو جامعیت یہ جو اس کو
زیر بحث ہوگا اتنا ہم لے لیں. البتہ یہ ہے کہ اگر اس کے سیاق و سباق سے اس کے معنی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے تو اس کو بتائیں واضح کریں, ورنہ تو آپ جتنی چاہیں لے لیں. اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ میں منفرد ہوں, یعنی بہت سے لوگ اور بھی اس کو اس زاویے سے سمجھتے ہیں. میں نے اس میں ترجیح دی ہے, یہ بتایا ہے کہ اس کی نوعیت یہ ہے, یعنی یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کوئی الگ حکم نہیں ہے, بلکہ جب آپ کسی بھی قانون کا نفاذ کریں گے تو کچھ مسائل ہوں گے جو پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے تو لوگ اس قانون پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے پھر انبیاء علیہم السلام یعنی حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس میں اندھا بہرا نہیں ہو جانا چاہیے آدمی کو, بلکہ لوگوں کی سہولت اور رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یہ چیز ہے, اس کو میں نے نمایاں کیا ہے یا اس کو ترجیح دی ہے. تو یہ اشارہ تھا اس جانب, یہ بات واضح ہے. اب ہم جس باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے حدود و شرائط. میں نے اس پوری کتاب میں شریعت کو بیان کرنے میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایسا نہیں کیا کہ ایک تمہید اور خاتمے کی مضمون آفرینی کر کے خود کوئی بات کروں, بلکہ جو متعلقہ مقام ہے قرآن کا اس کو لے لیا اور اس کو لے کر اس کی تشریح کر دی بس, تاکہ شریعت جیسے کہ ہے ویسے ویسے جانو. تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بنیادی آیت ہوتی ہے وہ پہلے اوپر لکھی ہوئی آئے گی, اس آیت کا ترجمہ ہوگا, اس آیت کے بعد جو اس آیت میں باتیں بیان ہوں ان کی اگر خود قرآن نے کوئی شرح وضاحت کی ہے تو وہ بعد میں میرے بحث آ جائے گی, یعنی وہ تشریحی آیات ہوں گی جو بعد میں آئیں گی, اصل آیت آ جائے گی اس کے اوپر. تو حدود و شرائط, یہ اصل میں جو سورہ نساء کی آیت پیچھے ہم زیر بحث لائے ہیں, یعنی جو محرمات کے شروع میں لکھی ہوئی ہے, وہ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد کا حصہ. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے محرمات کی فہرست بیان کی ہے اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جن سے نکاح جائز ہے ان سے نکاح کن شرائط کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک تو یہ نا کہ جائز ہے, اب یہ کہ اس کے کیا کوئی شرائط ہیں حدود ہیں وہ یہاں بیان کی ہیں. فرمایا وَحِلَّ مَا وَرَا ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. سورہ نساء کی وہی 24 نمبر آئے. اس کا ترجمہ یہ ہے, اور ان کے ماسوا جو عورتیں ہیں, یعنی جو عورتیں اوپر بیان ہو گئی ہیں جن کو محرمات کی فہرست میں ہم پڑھائے ہیں, جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, اور ان کے ماسوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. تمہارے لیے حلال ہے مطلب یہ کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, لیکن شرط کیا ہے؟ اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں طلب کرو. یعنی نکاح سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے, اور خاندان کے ادارہ دنیا میں جب بھی کوئی ادارہ وجود میں آئے گا, آپ کا ملک جب بنے گا, آپ کا کوئی ادارہ بنے گا, تو اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ فائنانشیل ذمہ داری کس پر ہے, اس لیے کہ پیٹ لگا ہوا ہے نا, زندگی کی ضروریات ہے, کس پر ہے. تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ کام مرد کو کرنا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی معاشی جدوجہد کرنے سے روکا جا رہا ہے, نہیں, ذمہ داری کس پر پڑنی ہے, یعنی اب اس کی ذمہ داری کس پر ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ اگر شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر مالی معاہدہ کرنا پڑے گا, یعنی آپ نے ذمہ داری لی ہے. ایک شرط یہ ہے, اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں طلب کرو, اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے. دوسری شرط کیا ہے؟ پاک دامنی. یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پاک دامن نہیں رکھا وہ پھر جائے جہاں چاہے رفع حاجت کر لے, لیکن کسی عفیفہ کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا. یہ آگے زیر بحث آئے گا تفصیل سے. ان کے باسوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں طلب کرو, اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے. چنانچہ, یعنی وہ مال سے مراد کیا ہے؟ مہر, عورت کا مہر. چنانچہ اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا, یعنی مہر کے معاملے میں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باندھ لیا ہے طلاق کے موقع پر ادا کریں گے, ہوتا ہے نا یہ. اچھا, عربوں کے ہاں یہی عورت ایک ضعیف جنس ہے, اس موقع کے اوپر بات کر لی, بات بنی دے رہے. تو قرآن مجید نے جب یہ بیان کیا کہ مہر کی شرط ضروری ہے, تو فرمایا چنانچہ اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا تو جو فائدہ ان سے اٹھایا اس کے سلے میں ان کے مہر انہیں ادا کر دو, ایک فرض کے طور پر. یعنی وہ مہر ادا کر دیے جائے فوراً. مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ باہمی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں, بے شک اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی صرف اس میں اتنی رعایت ہے کہ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو کوئی رعایت دے دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی تو دونوں ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, والدین کہتے ہیں 4 لاکھ کے مہر کے بغیر نہیں دینی, تو باندھ لیا اور بعد میں پھر آپس میں کچھ طے کر لیا. تو ایک یعنی صورت ہو سکتی ہے نا یہ. تو مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ باہمی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں, بے شک اللہ علیم و حکیم ہے. یہ آیت ہے قرآن کی. اس آیت میں نکاح کے جو حدود و شرائط بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے, یعنی اب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے. پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح مال یعنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے. پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح مال یعنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ ایک فریضے کی حیثیت سے یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے, یعنی یہ شرط ہے جس کے بغیر نکاح ویلڈ نہیں ہوگا. اور ہمارے فقہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے نہیں باندھا گیا تو اس خاتون کے خاندان میں جو مہر باندھے جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے خود بہت لازم ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے, یہ بات یعنی بالکل معقول محسوس ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ ایک فریضے کی حیثیت سے یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے. چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا گیا تو اسے فوراً ادا کر دیا جائے. مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ اسے اپنے اوپر ایک فرض. مہر ٹھہرانے کے بعد, یہ بہت اچھی طرح سن لیجیے اس بات کو, مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ اسے اپنے اوپر ایک فرض اور عورت کا حق مان کر آپس کی رضامندی سے کوئی تقدیم یا تاخیر یا کمی بیشی اگر کر لی جائے تو اس کی اجازت. یعنی یہ مانیے کہ یہ ادا کرنا آپ کا فرض ہے, اور یہ مانیے کہ یہ آپ کوئی احسان نہیں فرما رہے, یہ عورت کا حق ہے. یہ دو باتیں آپ نے مان لی. اب یہ ہے کہ کسی وجہ سے دینے دلانے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو پھر باہمی رضامندی سے, آپس کی رضامندی سے کیا کریں گے, کوئی تقدیم یا تاخیر, پہلے دے دیا ذرا مہلت مانگ لی, یا کمی بیشی اگر کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اتنی بات ہر شخص پر واضح رہنی چاہیے کہ جس ہستی نے یہ قانون دیا ہے وہ علیم و حکیم ہے. یعنی اس میں قرآن کا جو خاص اسلوب ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں آخر میں صفت ہے ان اللہ کانا علیما حکیما. ہمارے ہاں جو مستشقین قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے اس اسلوب اور قدیم عربیت کے اس اسلوب سے واقف نہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں قافیے کے لیے آ جاتی ہیں بیچ میں. یہ صفتیں جو آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اصل میں انہی پر سارے دین کی دعوت مبنی ہے. اور صوفی لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ایک حدیث میں بیان ہوا احسان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن مجید کی ہر آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی شریعت پر عمل کیا جائے, یہی احسان ہے. ہر آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے, اس کا تعلق کسی روایت سے نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ بیان کیا ہے کہ ان اللہ کانا علیما حکیما. لیکن اتنی بات ہر شخص پر واضح رہنی چاہیے کہ جس ہستی نے یہ قانون دیا ہے وہ علیم و حکیم ہے, اس کی ہر بات بے خطا علم اور گہری حکمت پر مبنی ہے. بے خطا علم, اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا, اس کی ہر بات گہری حکمت پر مبنی ہے. لہذا نہ اس قانون کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز ہے اور نہ اس میں کسی ترمیم و تغیر کی جسارت کسی شخص کو کرنی چاہیے, نہ اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہ خدا کا قانون ہے. اب سوال پیدا ہو, یہ مہر ہے کیا, یہ مہر کیا ہے؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے, مجھے دعوت دی اسلامی نظریاتی کونسل نے, اس کے چیئرمین صاحب نے, کہ ہم ایک نشست لاہور میں منعقد کرنا چاہتے ہیں جس میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ وہ نشست تمہارے ساتھ ہو جائے. تو اس میں ظاہر ہے کہ علماء بھی ہوتے ہیں, جج بھی ہوتے ہیں, وہ ایک ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ آئینی ادارہ موجود ہے. تو اس میں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ مہر کیا ہے, یعنی یہ کیا چیز ہے. تو گفتگو اور میرے پاس ایک بڑے جلیل قدر عالم بیٹھے ہوئے تھے, بزرگ بہت ہو چکے, آواز بھی ان کی لوگوں تک نہیں پہنچی, میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا ذرا آپ میری بات لوگوں تک پہنچا دیں, یہ اصل میں عورت کو محبوس فی البیت کرنے کا معاوضہ ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چونکہ عورت کو گھر میں قید کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ معاوضہ دینا چاہیے نا. تو اس لیے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ مہر کیا ہے, یہ مہر کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا, یعنی نکاح چند روزہ مسئلہ نہیں ہے, مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقے کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے مرد اٹھاتا رہا ہے. ذمہ داریاں یعنی عورت کمائے اس کا ہے, آپ نہیں لے سکتے کچھ بھی, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, مرضی ہے اس کی, ویسے دے دے اور استعمالت کر کے پاؤں میں بیٹھ کے لے لیں تو الگ بات ہے, لیکن یہ اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, حق نہیں ہے. اچھا وہ کوئی معاشی جدوجہد نہ کرے اور کہے کہ میں نہیں کرتی, تو اس کو کوئی قانون اسلامی شریعت کا نہیں پابند کر سکتا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, ورنہ وہ نکاح نہ کرے. یعنی یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی عورت کی لازمن. اب یہ ہے اصل میں نکاح, یعنی نکاح میں آپ نے ذمہ داری اٹھانی ہے نان و نفقے کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نکاح کر لیا بس اس کے بعد باقی کیا ہے, جاؤ اپنے مزے لے آؤ بز لے آؤ جا کے, یہ نہیں کر سکتے. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری آپ نے اٹھا لی, اب اس کی تمام ضروریات کو اپنے حالات کے لحاظ سے پورا کرنا, وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں, اور جیسے ہوں گے انہیں کے مطابق پورا کرنا. یعنی اگر اچھے ہیں تو برے طریقے سے نہیں کر سکتے. تو نان و نفقے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے. یہ مہر کیا ہے؟ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقے کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے مرد اٹھاتا رہا ہے, یہ اس کی علامت ٹوکن بنی ہے. آپ اصل میں یہ رقم دے کے گویا اس عہد کو سنجیدہ کر دیتے ہیں کہ میں نے ذمہ داری اٹھا لی بس. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک رفاقت اختیار کیا نا, زندگی بھر کی رفاقت. اس زندگی کی رفاقت کے صلے میں وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر کی رفاقت کا عہد باندھ کے اپنے آپ کو دوسروں سے کاٹ کے آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ گئی ہے. تو اس کے صلے میں, یعنی کسی اور چیز کے صلے میں نہیں, نامعقول باتیں کرتے ہیں بعض لوگ, اس کے صلے میں آپ نے کیا ذمہ داری اٹھائی ہے؟ نان و نفقے کی ذمہ داری. نان و نفقے کی یہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے آخری مرحلے تک کے لیے, یعنی زندگی کے آخری مرحلے تک ذمہ داری آپ پر ہے, مرد پر ہے. اس ذمہ داری کی پتا کب سے ہو رہی ہے؟ جب آپ نکاح کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ ٹوکن آپ پیش کر دیجیے. یعنی آپ جس وقت کوئی کسی پلاٹ کا سودا کرتے ہیں, جس وقت کوئی بڑا اہم کام کرتے ہیں جس میں مال زیر بحث ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو سنجیدہ کر دیتے ہیں ٹوکن دے کے. یعنی اب گویا معاملہ سنجیدہ ہو گیا, مذاق نہیں رہا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے مہر مؤجل ہوتا ہے, فوراً دینا چاہیے, اس کو ادا کریں فوراً. کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ چیز ہے, مجبوری میں آپ کوئی رخصت لے سکتے ہیں, منت کر سکتے ہیں. یعنی یہ بات بھی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کے ایک صاحب اعلان کرتے ہیں جی عدت طلب دے دیں گے. عورت نے کہا ہے عدت طلب لوں گی, حقوق اس کے ہیں, یہ اس کو بتانا تھا اس موقع کے اوپر کہ وہ رعایت دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. یعنی میرے نزدیک ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ عورت بولتی نہیں, اس بیچاری کو وہاں بھی نہیں بلایا جاتا جہاں اتنا بڑا فیصلہ اس کے بارے میں کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں بھی اندر سے آگے بم یا کاغذ پہ دستخط کرا کے لے آتے ہیں, پتہ نہیں اپنے کر لیتے ہیں, پتہ نہیں اسے کرا کے لے آتے. تو وہ چونکہ اس کی کوئی آواز ہی نہیں ہوتی اس معاملے میں اس سوسائٹی کے اندر, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو باتیں وہاں طے ہو رہی ہوتی ہیں اس میں اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یا تو پہلے سے اس سے پوچھ لیا جائے, اور اگر وہ اجازت دے تو آپ اس میں عدت طلب قسم کی چیزیں لکھ سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ادا کرنا پڑے گا, آپ یہ ٹوکن ہے آپ دیں تاکہ دنیا بھر میں یہ بات اعلان ہو جائے کہ آپ سنجیدہ ہیں, آپ نے ذمہ داری اٹھا لی. یہ مطلب ہے اس کا, یہ اس کی علامت ہے. قرآن میں اس کے لیے صدقے اور اجر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یعنی وہ رقم, یعنی وہ رقم جو عورت کی رفاقت کے سلے میں اس کی ضرورتوں کے لیے دیے جائے. اس نے رفاقت کا عہد کیا ہے زندگی بھر کے لیے, مرتے دم تک رفاقت کا عہد کیا ہے. آپ نے اس کے سلے میں اس کے معاوضے میں کیا ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہے؟ نرو نفت کی ذمہ داری. یہ سنجیدہ معاملہ ہے, جس سنجیدہ معاملے کو آپ کو سنجیدہ ہو کر کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے قرآن مجید اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ نکاح اور خطبے کی طرح یہ بھی ایک قدیم سنت ہے. یعنی مہر کا معاملہ بھی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا, اسلام میں ہمیشہ سے موجود ہے. اسلام جو انبیاء کا دین ہے اس میں ہمیشہ سے ایک قدیم سنت, حضور کا اپنا بھی نکاح ہوا جب آپ پیغمبر نہیں تھے تو مہر باندھا گیا. یعنی عربوں کے ہاں, بنی اسرائیل کے ہاں, تورات میں, ہر جگہ یہ موجود ہے. ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ نکاح اور خطبے کی طرح یہ بھی ایک قدیم سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں اسی طرح رائج تھی. اب آپ نے سنن کی فہرست میں پڑھا نا نکاح و طلاق اور اس کے متعلقات, تو یہ اس میں سمجھ لیں کہ اس میں مہر لازمن باندھا جائے گا اور ادا کیا جائے گا, یہ بھی ایک قدیم سنت ہے. بائبل میں بھی اس کا ذکر اسی حیثیت سے ہوا ہے. بائبل کی پیدائش کی کتاب میں, خروج کی کتاب میں یہ نیچے حوالے موجود ہیں, 34 باب کی 12 آیت میں, پیدائش میں جینیسس میں, اور خروج میں 22 باب کی 17 آیت میں یہ مہر کا ذکر ہوا ہے. اس کا یعنی اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مہر کی پدا کوئی ہم نے نہیں کی, محمد رسول اللہ نے کی, ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہی قانون رہا ہے. اس کی یہ اہمیت کیوں ہے, پہلے تو میں نے کچھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی یہ اہمیت کیوں ہے. استاد امام امین حسن اصلاحی نے لکھا, انہوں نے اس پہلو کو مزید واضح کیا ہے. وہ کہتے ہیں جس معاملے کے ساتھ ادائے مال کی شرط لگی ہو اور اس ادائے مال کی حیثیت محض تبرع اور احسان کی نہ ہو, تبرع اور احسان ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں, یعنی آپ نے عنایت فرما دی, یہ مہر دے دیا, بلکہ ایک فریضے کی ہو, یعنی یہ کوئی عنایت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس نے رفاقت کا عہد کیا ہے, آپ نے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی ہے, اس کی ٹوکن آپ ادا کر رہے ہیں. یعنی اصل میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ زندگی بھر کا نان و نفقہ مجھے دینا ہے, تمام ذمہ داریاں مجھے اپنے حالات کے لحاظ سے اٹھانی ہیں. یہ معاہدہ ہے جس میں آپ نکاح میں بنتے ہیں. جس معاملے کے ساتھ ادائے مال کی شرط لگی ہو اور اس ادائے مال کی حیثیت محض تبرع اور احسان کی نہ ہو بلکہ ایک فریضے کی ہو, یہاں تک کہ اگر وہ مذکور نہ بھی ہو, یعنی وہ بیان نہ بھی کیا جائے, جب بھی لازمن مضمر سمجھا جائے. یعنی یہ معاملہ اتنی قدیم سنت کی حیثیت اختیار کر گیا اور ایسا ضروری ہے کہ اگر کسی نے بیان کیے بغیر نکاح پڑھ لیا تب بھی مانا جائے گا کہ ہو گیا ہے, اور عورت کی حیثیت عرفی کے اعتبار سے اس کی ادائیگی واجب قرار پائے. یعنی اس صورت میں پھر کتنا ادا ہوگا, وہ اس کی حیثیت عرفی, عورت کا کیا مقام ہے, اس کی کیا سوسائٹی میں ہے, اس کے خاندان کی خواتین بیائی ہی گئی ہیں اس کے, تو اس کے لحاظ سے لازمن اس کو واجب قرار دے دیا جاتا ہے. شرن و عرسن ایک اہم اور سنجیدہ معاملہ بن جاتا ہے. یعنی یہ معاملہ پھر کھیل نہیں رہا گیا, آپ اٹھے آپ نے کہا چلو دو گواہ پکڑو نکاح کرو فارغ ہو جاؤ. کوئی بھی زی ہوش آدمی ایسے معاہدے میں ایک پارٹی بننے کی جرت نہ کرے گا جب تک وہ 100 سوچ کر اس میں شرکت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے. ان مسالے سے یعنی ان مسلحتوں کی وجہ سے مہر کی شرط ضروری ہوئی. جن لوگوں کی نظر ان مسالے کی طرف نہیں گئی, یعنی بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس شرط میں عورت کو خریدنی اور فروختنی شے کے درجے تک گرا دیا. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ زندگی بھر کی رفاقت کی ذمہ داری اٹھانے کا. یعنی یہ کوئی آپ خاتون کو خرید نہیں رہے, ایک معاہدہ کر رہے ہیں. معاہدات کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر میں کسی جگہ کسی ادارے میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی مجھے یہ خدمات انجام دینی ہے, اس کا آپ کو یہ صلاح دینا ہے. یہ مالی معاہدہ پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ, یہ ہونا ہے, یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. آپ نے کچھ ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہیں, کچھ ذمہ داریاں آپ نے اٹھائی ہیں. یہ ادائے مال اصل میں آپ کی طرف سے اٹھائی جانے والی ذمہ داریوں کا اظہار ہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں. یہ خیال محض نہ سمجھی کا نتیجہ ہے. یہ شرط تو ایک آگاہی ہے, یعنی یہ جو شرط ہے یہ کیا ہے, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو بھی عورت کے حرم میں قدم رکھنا چاہے وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر قدم رکھے. نکاح و طلاق کے معاملے میں کسی مذاق کی گنجائش نہیں ہے, یہاں مذاق بھی حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے. ہوشدار کے راہ بردم تیغست قدم رہا, ہوشیار رہو, یہاں جو قدم بھی رکھو گے وہ تلوار کی دھار پر ہے. یعنی یہ جو پہلو ہے اس کے لحاظ سے مہر کی شرط ضروری ہوئی. مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی, یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں مہر دینا ہے لازمن دینا ہے, اس کی کوئی مقدار نہیں مقرر کی گئی. یعنی یہ بھی بالکل غلط خیال ہے کہ 32 روپے 33 روپے کوئی چیز نہیں ہے جو. اسے معاشرے کے دستور اور لوگوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا. سوسائٹی کا رواج کیا ہے, ایک خاندان کے اپنے حالات کیا ہیں, لوگ مل کے کیا طے کر لیتے ہیں, اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. چنانچہ عورت کی سماجی حیثیت اور مرد کے معاشی حالات کی رعایت سے وہ جتنا مہر چاہے مقرر کر سکتے ہیں, جتنا چاہے مقرر کر. دہیز عورت کے خاندان والوں سے مانگ لیا جائے گا 20 لاکھ روپے کا, شادی کی لغویات پر خرچ کرتے مہر مقرر کرتے تو لڑائی ہو جائے گی, اور اگر کیا بھی جائے گا تو دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا. یہ اصل میں دیکھیں نا, ایک خاتون کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوا ہے, اس معاملے نے ایک بے تکلف رفاقت کی صورت اختیار کرنے میں کچھ وقت لینا ہے نا, تو گویا پہلے ہی مرحلے میں آپ ادا کر دیجئے تاکہ وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے تو بالکل یعنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر معاملہ کر سکے. مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی, اسے معاشرے کے دستور اور لوگوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے. چنانچہ عورت کی سماجی حیثیت اور مرد کے معاشی حالات کی رعایت سے وہ جتنا مہر چاہے مقرر کر سکتے ہیں, یعنی اس کا تعلق اصل میں حالات سے ہے, اور یہی ہونا چاہیے تھا. ایک آفاقی دین اگر اس کی کوئی مقدار مقرر کر دیتا تو کیسے دنیا میں چلے. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے 32 روپے بہت لگ رہے ہوں اور اب 32 روپے ہو جائے تو پیسے ہو گئے, تو کوئی مقرر نہیں کیا گیا, چھوڑ دیا گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے, یعنی یہی بات قرآن کے الفاظ سے نکلتی ہے, حضور نے بھی اسی کو واضح کیا. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ جو آپ نیچے پڑھیں گے. سہل بن سعد کا بیان ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ نے آپ کو حضور کے لیے پیش کر دوں. عرب عورتیں جو ہیں اس میں کوئی ابا نہیں محسوس کرتی تھی, انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں, آپ کے معاشرے میں ایسا ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کر دوں. سہل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا, اوپر سے نیچے تک نظر ڈالی, پھر سر جھکا لیا. عورت نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, تو وہ بیٹھ گئی. انہوں نے کہا میں آج معاملہ کرا کے جاؤں گی. اتنے میں ایک شخص آپ کے صحابہ سے اٹھا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں تو اسے میرے ساتھ بیاہ دیجیے. یعنی گویا مدعا پورا ہو گیا. صاف معلوم ہوتا سارے واقعے سے کہ اصل میں اس بیچاری کے حالات ایسے تھے کہ کوئی والی وارث نہیں تھا, تو اس کا خیال تھا کہ بھائی میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں. وہاں ایک صحابی نے اٹھ کے کہا, جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایسی دعوت پر لبیک. ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے اور خیر جوانی کی عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے, تھے بہت فاضل آدمی, تو انہوں نے دوسری شادی کر لی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. کہ نہیں دیکھی جائے سب, اس میں مسئلہ یہ کہ میں انکار نہیں کر سکتا. تو اس بی بی نے آ کے مجھے کہا تھا, میں مان گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا, اتنے میں ایک شخص آپ کے صحابہ میں سے اٹھا, اس نے کہا, یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں تو اسے میرے ساتھ بیاہ دیجیے. یہ بھی دیکھیے نا کتنا سادہ معاشرہ ہے, ارے ہم نے کتنے تکلفات پیدا کر لیے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے, اس نے کہا باخدا نہیں یا رسول اللہ, کچھ بھی نہیں. آپ نے سنا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کچھ مل جائے. وہ گیا, پھر لوٹ کے آیا اور بتایا کہ خدا کی قسم کوئی چیز. حالات دیکھے آپ, فرمایا دیکھو تو صحیح, اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو. یعنی چونکہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے تو حضور چاہتے ہیں کہ کوئی مہر میں تو میں دوں. تو آپ نے فرمایا دیکھو تو صحیح, اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہو. وہ دوبارہ گیا اور واپس آ کر عرض کی, اللہ گواہ ہے کہ وہ بھی نہیں. ہاں یہ تہمت ضرور ہے, جو تہمت جو تہمت سے باندھا ہوا تھا ان کا یہ ہے میرے پاس. سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس اوڑھنے کی چادر بھی نہیں تھی, یعنی جیسے آپ دیہات میں دیکھا ہوگا نا جیسے گاندھی ہوتے ہیں تو بس لنگی ہوتی ہے ان کے پاس, ان کا یہ ہے. اچھا اس نے عرض کی یہ تہمت آدھا اسے دے, اندازہ کریں آپ, اللہ معاف کرے حالات یعنی کیا تھے لوگوں کے. تو انہوں نے کہا جی یہ بات یہ کہ میرے پاس یہ تہمت آدھا اسے دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیرا تہمت لے کر کیا کرے گی, تم پہنو گے تو اس پر کچھ نہیں ہوگا اور یہ پہنے گی تمہارے پاس کچھ نہیں. آپ دیکھیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا صورتحال پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ ہوگا. اس پر وہ شخص بیٹھ گیا, پھر کافی دیر ہو گئی تو جانے کے لیے اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا تو بلانے کا حکم دیا. مایوس ہو کے بیٹھ گیا بےچارا. چنانچہ اسے بلایا گیا تو آپ نے پوچھا تمہیں قرآن کتنا آتا ہے؟ اس نے عرض کی مجھے فلاں اور فلاں صورتیں آتی ہیں اور گن کر بتائیں. آپ نے فرمایا کیا زبانی یاد ہے؟ عرض کی ہاں. ارشاد فرمایا میں نے اس قرآن کے سلے میں اسے تمہارے ساتھ جا دیا. قرآن کے سلے مطلب یہ کہ اتنا قرآن تم اس کو سکھا دو گے, کچھ ذمہ داری تو لو کم سے کم, کچھ بھی نہیں ہے پاس. تو یہ معلوم ہوا کہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے, بس یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے طے کیا جائے گا. اور دیکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے نا, تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. ان کے پاس جب وہ گئے ہیں مدین میں, بھاگ کے گئے تھے وہاں سے, کوئی چیز نہیں تھی. تو پانی کے کنویں پر کھڑے تھے, وہاں وہ دو بیویاں موجود تھیں جو ان کے والد, انہوں نے بتایا کہ بوڑھے ہیں اور ہم اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آتی ہیں. تو ان میں سے ایک کی جب نکاح کی پیشکش کی گئی تو اس میں 8 سال تک مہر یہ ٹھہرایا گیا کہ 8 سال تک میری خدمت کرو گے, یعنی بیوی کے ابا کی 8 سال تک لازم ہے, 10 پورے کر دو تو کیا کہنے ہیں. یہ بیان کیا گیا 8 سال تک تمہیں میری خدمت کرنی ہے. آپ کہتے ہیں جی بیوی لے آئے جا کے, ایسے تھوڑی ملتی. اچھا تو یہ ایک بات ہے, یعنی نکاح میں مہر شرط ہے. مہر شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی, اور نان و نفقے کی ذمہ داری کا یہ ٹوکن ہے جو آپ ادا کرتے ہیں, لہٰذا اس کو سنجیدگی سے ادا ہونا چاہیے. قرآن نے اس کو لازم کیا ہے اور یہ کہا ہے, بتاؤ کیا کہا ہے, جس جس نے اس مجلس میں نہیں دیا وہ جا کے ادا کر دیں. جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس چادر پہننے کی بھی نہ ہو, ورنہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیے اور جا کے دیکھیے, یعنی اس میں بالکل سمجھ لیے اس بات کو, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت سخت حکم ہے. یعنی آپ جا کے پاؤں پڑیے, معافی مانگ لیجئے اگر نہیں ادا کیا, لیکن بہرحال جاتے ہی ادا کیجئے اس کو, یہ ضروری ہے. دوسری بات آیا ہے زیر بحث میں, یہ بیان ہوئی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے. نکاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے. کسی بدکار کا نکاح کسی عفیفہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, یہ لازم ہے. دوسری بات آیا ہے زیر بحث میں, یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے. کوئی زانی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی عفیفہ سے بیاہ کرے. کوئی بدکار یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی پاک دامن عورت سے بیاہ کرے, اور نہ کوئی زانیہ یہ حق رکھتی ہے کہ کسی مرد عفیف کے نکاح میں آئے. کوئی بدکار عورت بھی یہ حق نہیں رکھتی. استثناء کیا ہے؟ الا یہ کہ معاملہ عدالت میں نہ پہنچا ہو. یعنی اگر معاملہ عدالت میں پہنچے, مثلا کسی آدمی کے خلاف بدکاری کا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہے اور وہاں سے سزا ہو گئی, پھر تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر قرآن مجید نے بتایا ہے جی, آگے وہ آیت آ جائے گی, حرم ذلک علی المؤمنین, یعنی کسی ایسے بدکار آدمی کے ساتھ جس کو سزا ہو گئی ہے, اس کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں, کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یعنی اب اس کا پاک دامن عورت, جو جس عورت پاک دامن ہے, تو کسی پاک دامن عورت کے ساتھ کسی بدکار ایسے بدکار مرد کا نکاح کہ جس کو سزا ہو گئی, یعنی ثابت ہو گیا نا جرم, اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا, ہو نہیں سکتا. اچھا اب یہ ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ معاملہ عدالت تک تو نہیں پہنچا, لیکن بندے نے توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لیا. یعنی دو طریقے ہیں دنیا میں, آپ پھر توبہ استغفار کریں, اعلان کریں اس بات کا, اگر یہ واضح ہے اور کہتے ہیں جی میں دیکھو مجھ سے غلطیاں تو ہوئی ہیں, تو پھر آپ توبہ کر کے یہ طے کریں کہ اب بس ٹھیک ہے, پاک کر لیں, اب آپ پاک دامن ہو گئے, ایک تھا پاک دامن رہنا، ایک تھا توبہ سے پاک دامن ہو جانا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا اس طرح کوئی ارادہ نہیں ہے، نہیں، یہ اس کے بعد ہو. غیر محسنین غیر مسافین کے الفاظ یہاں اسی شرط کے لیے آئے ہیں. یعنی یہ جو قرآن نے اس آیت میں شرط لگائی ہے کہ پاک دامن ہونا چاہیے، تو پاک دامن یا تو آپ ہوں گے کیا کہنے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کریں. یعنی یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ایک عفیفہ عورت کے ساتھ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، تب آپ نکاح کر سکتے ہیں. دوسری جگہ قرآن نے یہ بات اس طرح واضح فرمائی ہے، یہ اب یہاں وہ زیر بحث ہے، بدکار مرد اور عورت کہ جن کو سزا ہو گئی ہے. یہ سورہ نور میں ہے، تو پہلی آیت میں ان کی سزا بیان ہوئی ہے. پھر فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکح الا زانی او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. یہ زانی، یعنی اوپر بیان ہوا ہے جس کو 100 کوڑے کی سزا دی گئی ہے، یہ زانی نکاح نہ کرنے پائے مگر زانیہ اور مشرکہ کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں پھر کوئی عفیفہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، اور اس زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ بہرحال حرام ٹھہرایا گیا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے اور یہاں بھی، یہ بدکار عورتوں پر، کسی آدمی سے کوئی ایک آدھ لغزش ہوئی ہے، اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، استغفار کر لی، یہ بالکل الگ چیز ہے، وہ پاک ہو گیا. یعنی جس طرح توبہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، تو یہ ہو گیا. لیکن کوئی ارادہ ہی نہیں، پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ تو آدمی نے فیصلہ کرنا ہے، عورت کے علم میں ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہے تو اب تو اصل میں مسئلہ توبہ استغفار کے دائرے سے نکل گیا، اب ہو ہی نہیں سکتا. اس کو سورہ نور کی اس آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ حرم ذلک علی المؤمنین، اہل ایمان پر یہ بہرحال حرام ٹھہرایا گیا ہے. کسی سزا یافتہ بدکار مرد کا کسی عفیفہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن سزا نہیں ہوئی، معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان رہا، تو توبہ استغفار سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، تب کسی عفیفہ کے حرم میں قدم رکھیے. یہ دوسری شرط ہے.
بات کے بارے میں تو عام طور پہ ہم لوگ کوئی توبہ اس ارادے سے بھی نہیں شادی کرتے کہ اب آئندہ مستقبل میں ہمیں کوئی اس طرح کی نجاست میں آلودہ نہیں اپنے آپ کو کرنا. جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کی نکاح کی کیا حیثیت؟
یہی بات یہ ہے کہ قانون کا تعلق اس سے ہے کہ جس کے شواہد موجود ہوں گے. اللہ کے فیصلے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کو اس کے حضور میں پیش ہونا، آپ نے ایک ناجائز کام کیا.
یعنی آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا؟
میں یہی بات کہی ہے، حرام تھا آپ کے لیے یہ کام کرنا. جب آپ نے توبہ استغفار کر کے پاک نہیں کیا تو آپ کا نکاح اصل میں کرنا ناجائز کام تھا. آپ طے کیجئے آج کے بھائی میں پروردگار مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں، میں نے اپنے آپ کو پا... اگر معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تو سزا ہو گئی ہے تو پھر تو ہمارا قانون انویلڈ قرار دے دے گا، نکاح ہونے ہی نہیں دے گا، ہو جائے گا تو ختم کر دے گا. لیکن اگر معاملہ، یعنی دوسری صورت یہی ہے نا کہ معاملہ اصل میں آدمی اور خدا کے درمیان ہے، تو پھر اس میں توبہ استغفار کرے. اگر اس نے نہیں کی ہوئی توبہ استغفار تو کیا ہوگا پھر؟ مطلب یہ کہ دونوں سلسلے جاری ہوں گے، تو وہ تو بجائے خود ایک ایسا جرم ہے کہ جس میں پکڑا ہی جانا ہے آدمی خدا کے.
لیکن توبہ
یہ اگر اس شخص کا معاملہ ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے.
عام طور پہ تو معاملات سامنے نہیں ہوتے،
تو پھر بندے کو فیصلہ کرنا.
اور اسپیشلی آدمی کے سائز تو چلو جس کا انوالومنٹ ہے اس کو تو پتا ہو سکتا ہے، لیکن جو خواتین جن کی شادی کر دی جاتی ہے وہ بہت بعد میں ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے، اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی کریں. لیکن جن کو اس آیات کا پتہ ہے وہ گلٹ تو رکھیں گی کہ بھئی یہ تو ٹھیک رشتہ نہیں بنا ہوا.
اس وقت وہ یہ بات اصرار کرے اس بات کے اوپر کہ جی آپ توبہ استغفار کیجئے اس بات سے، لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو وہ اگنورنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اب تو معاملہ ہو گیا، اب معاملہ ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا. عورت کی مرضی ہے، وہ چاہے رکھے چاہے نہ کرے. یہ تو نکاح کرتے وقت کا مسئلہ ہے، جب ہو گیا پھر اس کا پیسہ.
یہ بھی کہا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی چاہ رہی ہے تو مہر جو ہے اگر ماں باپ کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ چلیں بعد میں آپس میں افہام و تفہیم سے اس کو کام کر لیں. تو اگر آپ نکاح کے وقت ذہن میں یہ رکھ کے نکاح کریں کہ بھئی ہم نے تو بعد میں اس کو ختم ہی کر دینا ہے، کسی طریقے سے وقت ہی ٹالنا ہے نا، تو یہ ایک غلط سی بات نہیں ہو جائے گی؟
غلط سی بات سی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، والدین انتہائی نامعقول ہوں، تو دونوں نے آپس میں اگر یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم بعد میں اس معاملے کو سیٹل کر لیں گے باہمی رضامندی سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک صورتحال خراب پیدا ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ نکاح تو کرنا ہے، ماں باپ مانیں گے کسی طریقے سے.
شاید میرا خیال محترم بہن کا یہ ہے کہ مہر کا ڈیسائیڈ کرنا پیرنٹس کا کام ہے یا مرد عورت کا؟ اگر مرد عورت کا ہے تو والدین کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کا پریشر وہ انویلڈ ہے، نان سینس ہے.
لیکن میں ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے
تو اس کو لیا نہ جائے، اس سینس اس کانٹیکسٹ میں نہ لیا جائے کہ ابھی یہ یہی ایک آفیشیل ہے، اور دیٹس ٹوٹلی ان آفیشیل، سمپلی دیٹ. اب بیوقوفی ہے، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے.
باقاعدہ مہر کا نام تو نہیں دیا ہوتا، لیکن وہ اسی زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جن کو
یہ عورت پر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس پر ہے، وہ چاہے تو شمار کر لے.
عورت
یہ اس کی عنایت ہے، ورنہ وہ کہے جناب کہ یہ تو ادھر رکھو نا، وہ کدھر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہے آپ نہیں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ مہر میں نے باندھا ہے 50,000 روپیہ، تمہیں معلوم ہے کہ رشتہ لینے کے لیے تمہارے والدہ ہمارے جب گھر آیا کرتے تھے تو ہم نے بہت ان کو پیسٹیاں کھلائی تھی، اس میں مزہ کر لو. تو یہ کیا چیز ہے؟ دینا چاہیے. نہیں دیکھیے، عورت کو تو اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا اس کا حق ہے. اصل میں ہم مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ دو، یعنی عورت تو بیچاری کیا کرے گی؟ بس یہ امپورٹنس جو ہے پھر کسی بزرگ سے بتا دینی چاہیے. میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے پاس بھیج دے. یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کو بالکل بے معنی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور اسی کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب جا کے ابا ہی پیسے لاؤ، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جہیز مانگنے کی رسم پیدا ہو گئی، اور لوگوں کو اپنی بچیوں کو، کیونکہ صورتحال بالکل الٹ ہو گئی نا. صورتحال تو یہ تھی کہ مرد اصل میں اس جگہ کھڑا ہے کہ اس نے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ تمام اخراجات پورے کرے گا اور اس موقع پر بھی ٹوکن ادا کرے گا، اور بے شک وہ ادا کرنے کے بعد بی بی جو ہے اپنے والد صاحب کو دے اور کہے کسی سے کھانا کھلا دے ان کو. یعنی وہ اس کا حق ہے، اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، یہ اس کا کام.
کوئی شخص اگر سزا یافتہ ہے اور سزا یافتہ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی،
کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد تو سزا کا حصہ ہے کہ ایک سزا یافتہ زانی کو اب زندگی بھر کے لیے کسی عفیفہ سے نکالنے اسی سے کرے. آپ دیکھیں نا، جیسے ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے فلاں خاتون سے بدکاری کی ہے، تو اس کا اگر کوئی نکاح ہوا تو ٹوٹ جائے گا نا، ختم ہو جائے گا فوراً، اور جس نے بدکاری کی ہے ان کے درمیان نکاح کرا دیا جائے گا اگر راضی ہیں، اور نہیں کسی کے ساتھ.
دوسری عورت کو سزا ہوگی، وہ تو
ثابت ہو جائے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی، جائے سزا تو دونوں ہی کو ہوگی.
نہیں، یہ اقدام اگر مرد کی طرف ہے، مرد کی طرف سے ہے.
مرد کی طرف سے کیا مرا؟ نہیں، اس نے بل جبر کیا
جی.
تو پھر وہ راضی کب ہوگی کرانے کے لیے؟ جوتے نہیں مارے گی جی. اس کے لیے بھی رفع حاجت کی بہت جگہ ہوتی ہے، پوری کر لے جا کے. لیکن نہیں، اسلامی معاشرے میں اس کو بالکل نکو بنا دیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو بدکاری کی 100 کروڑ کی سزا بھی ملی، اور اب کوئی عفیفہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. یہ سزا کا حصہ ہے. آپ دیکھیں الفاظ قرآن کے یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ حرم ذالک علی المؤمنین، یہ مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی حرمت قائم کر دی گئی ہے اس کی نکاح کے معاملے میں. چونکہ نکاح نام کس چیز کا ہے، یعنی آپ نے اپنے جنسی جذبات میں ان کو مختص کر دیا ہے خاتون کے ساتھ. اب اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو معافی مانگیے اس کے اوپر. یہ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایک خاتون کہہ سکتی ہے کہ میں رہنے کے لیے تیار نہیں. اگر نکاح ہونے کے بعد علم میں آیا اور صبر کر رہی ہے تو یہ نہیں قرآن مجید نے کہا، وہ پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہو گیا معاملہ. لیکن نکاح کرتے وقت یہ شرط ہے، آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے. ایک عورت، ایک پاکیزہ عورت، ایک پاک دامن عورت کے حرم میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کر کے پاک کیجیے، اور عہد کیجیے اس بات کا کہ اب آپ آدمی بن کے رہیں گے.
جیسے میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت تو مرد جو ہے وہ پاک دامن ہے، لیکن نکاح کے بعد وہ بدکاری اختیار کر لیتا اور کرتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا نکاح باقی رہے گا؟
صورت میں قرآن نے کوئی بات نہیں، لیکن گھروں کو اجاڑنا جو آسان کام نہیں ہوتا، اس میں یہ بیان ہے کہ اب عورت کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، وہ چاہے تو اس بنیاد پر طلاق مانگ لیں. فرماؤں گے؟
اس میں سر زانیہ اور مشرکہ کو برابر نہیں ہوئی کہ کیوں مشرکہ
تو آ رہا آگے.
یہ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں پرسنلی معلوم ہو کہ یہ شخص پاک دامنی اور اس کا نکاح کسی حقیقہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ خاموش
رہیں. ہاں بالکل, تو میں ایسے تمام معاملات میں پردہ ڈالنے کا حکم ہے, آپ کا یہ کام نہیں, اس فرد کو فیصلہ کرنا. جیسے ہی آپ بولیں گے منہ بولیں گے تو آپ سے ہم چار گواہ مانگیں گے, اور اگر نہ آپ پیش کر سکیں گے تو آپ کی طبیعت درست کر دیں
گے. ہاں
بالکل, وہ ایک دوستانہ نصیحت آپ مل لیے, آپ نے خلوت میں بات کر لی بیٹھ کے, اس کو آپ باہر کا مسئلہ بنائیں گے تو قانون تو قانون کے طریقے پہ کام کرے گا, اس کو نہیں اجازت دی جا سکتی اس کی. اس آیت میں بھی صاف اشارہ ہے اور دوسرے الہامی صحائف سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا اور شرک بالکل مماثل ہیں. یعنی یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے اور تمام الہامی سے بائبل میں تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ یعنی تمثیل ہی یہی ہے, شرک کو بدکاری سے تشبیہ دی ہے. اس آیت میں بھی صاف اشارہ ہے اور دوسرے الہامی صاحب سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا اور شرک بالکل مماثل ہے. یعنی جس طرح اخلاقی جرائم میں جس جگہ زنا کھڑا ہے اسی جگہ عقائد کے جرائم میں شرک کھڑا ہے. جس طرح یہ بات گوارا نہیں کی جا سکتی کہ میاں اور بیوی میں سے کوئی کسی دوسرے کے بستر پر سوئے, اسی طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کے گھر میں خدا کے ساتھ کسی اور کی پرستش کی جائے. یعنی یہ ایک ہی طرح کے معاملات ہیں. جو جذبات کسی شخص کے اس معاملے میں ہونے چاہیے کہ میرے بستر کے اوپر کوئی دوسرا کیوں سوئے, جو جذبات ہونے چاہیے وہی جذبات اس میں بھی ہونے چاہیے کہ میرے گھر کی چار دیواری میں خدا کے علاوہ کوئی اور کیوں پوجا جائے. یعنی ایک ہی چیز, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں جیسے غیرت کہتے ہیں وہ دونوں جانب یکساں ہونی چاہیے, تو اس لیے دونوں کو برابر کر دیا گیا. اس طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کے گھر میں خدا کے ساتھ کسی اور کی پرستش کی جائے, بلکہ یہ اس کے نزدیک اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے نزدیک کسی اور کے بستر پر سونے سے زیادہ قابل نفرت چیز ہے. زنا اور شرک کی یہی یہ مماثلت سمجھی جا سکتی تھی, لیکن قرآن نے دوسری جگہ اسے صراحت کے ساتھ بیان کری. چنانچہ جس طریقے سے یہ ناجائز قرار دے دیے, یہ ناجائز قرار دے دیے کہ کسی زانیے سے شادی نہیں ہو سکتی یا کسی زانی سے شادی نہیں ہو سکتی, اسی طرح یہ بھی ناجائز قرار دے دیا کہ جس کا دین شرک ہے اس کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی. ایک ہی چیز ہے. چنانچہ بکرا میں یہ کہا ہے کہ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے, اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنی بھلی لگے, اور اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں, اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام مشرک شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے. اس زمانے میں غلاموں کو چونکہ بہت حقیر سمجھا جاتا تھا, تو قرآن نے کہا کہ مشرک سے شادی نہیں ہوگی, ایک مومنہ لونڈی سے شادی کر لو یا ایک غلام سے شادی کر لو. یعنی یہ اتنی قابل نفرت چیز ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو یہ جان کر کے یہ شرک ہے اس کا ارتکاب کرے, یعنی اس بات کو سمجھتا بھی ہو کہ یہ شرک ہے اور پھر کہے کہ یہی میرا دین ہے, وہ مشرک ہے. اور وہ آدمی کہ جو میرے خیال میں شرک کر رہا ہے لیکن وہ نہیں سمجھ رہا, وہ ابھی مشرک نہیں ہوا, اس سے گفتگو, وہ تو کہتا ہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ شرک نہیں ہے. اب یہ اصل میں بحث ہوگی, اس پر گفتگو ہوگی, بات ہو گئی. لیکن جو عرب کے بنی اسماعیل تھے وہ شرک کو دین کے طور پر اختیار کر چکے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں شرک ہی اصل دین ہے. جیسے ہندوؤں کے پاس آپ دیکھیے نا, ان کے یہاں بعض ایسے فرقے ہیں کہ جو شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوئے, کہتے ہیں کہ یہ شرک ہی اصل دین ہے. ایسا ہی معاملہ مشرکین کا تھا, تو ان کے ساتھ نکاح ممنوع کر دیا گیا. تو گویا دو شرطیں یہ لگ گئیں مزید, کہ کسی مشرکہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, کسی زانیہ کے ساتھ یا زانی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ بھی, اب سوال پیدا ہوتا ہے نا, مشرکین کا ذکر آ گیا, یہود و نصارہ بھی علم و عمل دونوں میں شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ تھے. یہودی بھی قرآن نے بیان کیا ہے, نصارہ نے تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا. لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ اصلاً توحیدی کے ماننے والے ہیں، اس لیے اتنی رعایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ان کی پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کے نکاح کی اجازت دے دی، یعنی یک طرفہ اجازت دے دی ہے، دوسری طرف سے نہیں. ارشاد فرمایا ہے یعنی شرک کا معاملہ ہی ہے، اگر وہ شرک نہ کر رہے ہوتے تو دونوں جانب اجازت ہو جاتی. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور تم سے پہلے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جب تم ان کے مہر ادا کرو وہاں بھی مہر دینا ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو، وہ خاتون بھی پاک دامن ہونی چاہیے، شرط وہ یہاں بھی موجود ہوگی، اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والے، نہ علانیہ بدکاری نہ چوری چھپے کی آشنائی، دونوں نہیں ہو سکتے. شادی کرنے شادی کرو ورنہ وہ کام کرو جا، یعنی اس کو اکٹھا نہیں کرنے کی اجازت دیتا قرآن. آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ یہ اجازت اس وقت دی گئی جب توحید کے معاملے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا اور مشرکانہ تہذیب پر اس کا غلبہ ہر لحاظ سے قائم ہو گیا. اجازت کب دی؟ اس وقت دی جب شرک مغلوب ہو گیا اور توحید پر مبنی تہذیب کا غلبہ ہو گیا. اس کے لیے آیت کے شروع میں لفظ الیوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجازت میں وقت کے حالات کو بھی یقیناً دخل تھا، لہذا اس بات کی پوری توقع تھی کہ مسلمان ان عورتوں سے نکاح کریں گے تو یہ ان سے متاثر ہوں گی، اور اس طرح شرک و توحید کے مابین کوئی تصادم نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت سی ایمان و اسلام سے مشرف ہو جائیں. چنانچہ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ چیز اس زمانے میں بھی لازمن ملحوظ رہنی چاہیے. آپ غلبے کی جگہ پر ہیں تو کیجئے اور نہیں ہے تو نہ کیجئے. اجازت اس شرط کے ساتھ ہے ورنہ نہیں. شرک کو گھر میں آسانی سے نہیں آنے دیا جا سکتا، وہ اگر مانا نہیں جا رہا تب بھی تھوڑا سا آ رہا ہے یا کسی حد تک تاویل میں آ رہا ہے تو اس وقت آنا چاہیے جب آپ غلبے کی آپ مطلب آپ کی تہذیب غلبے کے مقام پر کھڑی ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب ہم مغلوب ہو چکے ہیں. چنانچہ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نکاح خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کس لیے کیا جا رہا ہے؟ خاندان کا ایک ادارہ وجود میں آنا ہے. اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ یہ والدین اور سرپرستوں کو ساتھ لے کر ان کی رضامندی سے کیا جائے. یہ شرط تو نہیں ہے لیکن یہ ایک تقاضا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا ہماری سوسائٹی کے اندر والدین سرپرست شامل ہوں اس میں کیا جائے. اس میں شبہ نہیں کہ نکاح میں فیصلہ اصلاً مرد و عورت کرتے ہیں، یعنی اصل فیصلہ ان کا ہے اور ان کے علانیہ ایجاب و قبول سے یہ منعقد ہو جاتا ہے. یعنی ایک مرد و عورت سڑک پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم نے 2:03 پر میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کریں، نکاح ہو گیا، یعنی علانیہ ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، منعقد ہو جاتا ہے. لیکن اولیاء کا اذن اگر اس میں شامل نہیں ہے تو اس کی کوئی معقول وجہ لازمن سامنے آنی چاہیے، یعنی یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ایک سوسائٹی کا ساری حرمت کیوں توڑ دی گئی؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے قانون کا تقاضا پورا ہو گیا لیکن ایسے کیا کیوں گیا ہے؟ آخر کیا حادثہ ہوا ہے؟ اگر تو کوئی معقول وجہ ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، یہ نہ ہو تو معاشرے کا نظم اجتماعی یہ حق رکھتا ہے کہ اس نکاح کو باطل قرار دے دے. یعنی پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ جس طرح خفیہ معاملات میں ہم باطل قرار دے دیں، اسی طرح یہ بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، یعنی بغیر کسی سبب کے بغاوت کر دی گئی ہے. لا نکاح الا بولی، سرپرست کے بغیر کوئی نکاح نہیں، اور اس طرح کی دوسری روایتوں میں یہی بات بیان ہوئی ہے. عورت کی بغاوت چونکہ اس معاملے میں خاندان کے لیے غیر معمولی اختلال کا باعث بن جاتی ہے، بالخصوص اگر عورت باغی ہو کر گھر سے نکل کھڑی ہو تو اس سے خاندان کا نظم بالکل برباد ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اولیاء پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کریں، یعنی خاص طور پر عورتوں کو موضوع بنایا کہ کوئی فیصلہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کرے. زبردستی کی جائے گی تو پھر نتیجے نکلیں گے اس کے، کوئی فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے ورنہ عورت چاہے گی تو ان کا یہ فیصلہ رد کر دیا جائے گا. یعنی کوئی جبری فیصلہ، کوئی معاشرتی فیصلہ ٹھونسا نہیں جا سکتا عورت پر. چنانچہ اس میں کچھ دیکھیے واقعات جو ہیں وہ میں نے نقل کر دیے ہیں. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کا نکاح اس سے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے، کنواری کی اجازت ضروری ہے. لوگوں نے پوچھا اس کی اجازت کیسے ہو، آپ نے فرمایا وہ خاموش رہ رہی ہے اجازت ہے. یعنی یہ تو ایک روایت کی بات ہے نا، مطلب یہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے وہ خاموش ہے تو اچھی بات ہے، یہی سمجھا جائے گا. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بیوہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے اور کنواری سے اجازت لینی چاہیے، آپ اس کے ولی ہیں سرپرست ہیں تو اجازت لیں. بنت خزام کہتی ہے کہ وہ بیوہ ہوئی، بیوہ ہو گئی، یہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، والد نے نکاح کر دیا فیصلہ پسند نہیں آیا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں نکاح ختم کرنے کی ضرورت، یعنی اس حد تک وہ آئیں انہوں نے کہا جی میرے والد کا فیصلہ مجھے پسند نہیں، آپ نے فرمایا نکاح ختم. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا نکاح تو آپ نے ختم کر دیا، اس دوران میں اگر کچھ ہو چکا ہے تو سب کچھ ناجائز قرار دیا جائے گا، نہیں وہ ہو گیا جائز، اس کو بچے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ میرا مجھے جبرن کیا مجھے پسند نہیں، پسند ہے اتنا بہت کافی ہے، میری پسند ناپسند نہیں پوچھی گئی، آپ نے میں نہیں تمہاری پسند ناپسند پوچھی گئی، ٹھیک ختم. یعنی اس حد تک یہ معاملہ. اقول قولی حاضر.